لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. حضرت بقیۃ اللہ اعظم حجت ابن الحسن امام زمانہ عجل اللہ سید عالمیاں کی عظمت کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوت حسنہ، بنت پیغمبر کی زندگی میرے لیے بہترین نمونے عمل ہے. وہ امام جو معصوم ہے، وہ امام جو دنیا میں تعلیم کا محتاج نہیں ہوتا، وہ امام یہ فرماتا ہے کہ میرے لیے صدیقہ طاہرہ کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے. تو پھر ہم جیسے افراد انہیں سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کتنی زیادہ ضرورت ہوگی. سیدہ کی زندگی، پوری زندگی اگرچہ بہت مختصر زندگی ہے، لیکن یہ زندگی ہمارے لیے تعلیمات سے بھری ہوئی. ہر میدان میں سیدہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارے صرف عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے اور مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. کیونکہ امام فرما رہے ہیں ان کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے. ابھی تو جناب معصومہ کی زندگی میں سے ایک پہلو وہ ہے بچوں کی تربیت کا پہلو ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان مدارس تک پہنچنے کے لیے، مقامات تک پہنچنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہلو یہ تھا کہ بیوی اپنے انتخاب کے لیے ہمیشہ رضائے خدا کو معیار قرار دے، دین کو ہر چیز پر مقدم رکھتی تھی. یہی صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے ہم اس کے لیے تربیت کے محتاج ہیں اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. یوں ہی کوئی اس درجے پر فائز نہیں ہو جاتا. آغوش مادر سے بچوں کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. معصومہ کے دامن میں کم از کم 4 بچے پروان چڑھیں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام شہید کربلا امام حسین علیہ السلام زینب کبریٰ اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام مثلاً سکینہ بنت علی، نفیسہ بنت علی. نفیسہ بنت علی جن کی قبر قاہرہ میں، سکینہ بنت علی جن کی قبر شام میں، سکینہ بنت حسین کے علاوہ. اگرچہ تاریخی اسناد اتنی معتبر نہیں ہے کہ ہم انہیں علی و فاطمہ کی دختر تسلیم کر لیں، لیکن بہرحال تذکرہ ہے. اس لیے میں نے کم از کم کا استعمال کیا کہ 4 یقینی ہیں، 4 ایسے ہنہار اولاد آغوش فاطمہ میں بھری کہ آج زمانے میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے، زمانے میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے. عزیزو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت ماں باپ کا فریضہ ہے. حقوق دو طرفہ ہیں، جہاں بچوں کی گردن پر ماں باپ کے حقوق ہیں، وہیں ماں باپ کی گردن پر بچوں کے حقوق ہیں. وہ حقوق جو بچوں کے ماں باپ کی گردن پر ہیں، ان میں ایک تو فیصلہ ہی جانتے ہیں کہ لازم ہے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ماں باپ کا فرض ہے. لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی ہے جہاں ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی جسمانی غذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہیں ان کی روحانی غذا کا انتظام بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار بھی ماں باپ ہیں. عزیزوں، اکثر سماج میں سوال اٹھتا ہے کہ کتنے بچے ہونے چاہیے. بہت سے ملکوں میں یہ جو ہے فیملی پلاننگ، وہ اس لیے کے ساتھ اب آپ اتنے زیادہ بچوں کو پال نہیں سکتے، اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے. کتنے بچے ہونے چاہیے، عام طور سے اس کا تعین کیا جاتا ہے ان کی مادی حالت کو دیکھ کر. بچوں کی جسمانی ضرورتوں کے پیش نظر، حالانکہ یہ وہ ضرورت ہے جس کا ذمہ پروردگار نے لیا ہے، اس کا ذمہ پروردگار نے لیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بچوں کی پیدائش پر کنٹرول کیا جائے. ایک زمانہ تھا جب بچوں کو فقر و فاقے کے خوف سے، بھوک کے ڈر سے زندہ درگور کر دیا جاتا، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. ایک زمانہ تھا جب پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا، پھر آج پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. دونوں کا فلسفہ ایک ہے، فکر ایک ہے. وہاں کی فکر کیا تھی؟ غربت. یہاں بھی فکر کیا ہے؟ غربت. قرآن اس مرحلے میں کہتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، دو آیت ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإياهم. بھوک کی وجہ سے، غربت اور تندرستی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کر دو، رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے. آج تم جو رزق کھا رہے ہو کہاں سے آیا؟ تمہیں امداد. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. وہاں پہلی آیت میں تھا نحن نرزقكم وإياهم، یہاں پر نحن نرزقهم وإياكم. بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کر دو، ان کی زندگی ان سے نہ چھینو. ہم ذمہ دار ہیں انہیں روزی دینے کے بارے، انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے، ہم ذمہ دار ہیں. تو یہ دیکھ کر کے کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، ہم انہیں کھلا سکیں گے کہ نہ کھلا سکیں گے، کیا اس سے زیادہ سوچا جاتا ہے کہ صاحب وہ زمین میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اتنا غلہ پیدا ہو سکے. خدا کہتا ہے کہ یہ تم ذمہ دار نہیں ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. عزیزو جب ہم اپنے یہاں کسی کی دعوت کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، اگر 10 آدمیوں کو بلاتے ہیں تو کتنوں کا انتظار کرتے ہیں؟ ہم جیسے دخیل لوگ، ہم جیسے عاجز و ناتواں اور کنجوس لوگ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، اگر 10 کو بلاتے ہیں تو 12 کا انتظار کرتے ہیں نا. کبھی ایسا ہوا کہ 10 کو بلا کے 8 کا انتظام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے نا. پیدا کرنے والا وہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ افراد کو بلا لے، پیدا کر دے اور زمین میں گنجائش نہ ہو؟ خدا جانتا ہے یا تم جانتے ہو؟ خدا جانتا ہے یا تم؟ ہاں ایک چیز ہے جہاں معیار قرار دیا گیا ہے کتنے بچے ہوں، وہ یہ ہے کتنوں کی آپ تربیت کر سکتے ہیں. کھلانے کی بحث نہیں ہے، کیونکہ بچے پیدا کرنے کے بعد اگر ان کی تربیت نہ کی جائے، کیونکہ تربیت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا ہے، رزق کا ذمہ خدا نے لیا ہے، تربیت کا ذمہ ہمارے اوپر، ہم ذمہ دار ہیں. ذرا جلال نوح کا اٹھا کر کے وہ دیکھیں، جلال نوح بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدا یا زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ. البتہ جناب نوح نے اتنی آسانی سے بد دعا نہیں کی ہے. جناب نوح نے 950 برس تحمل کی، 950 برس، ایک دو دن نہیں ہے، اور بڑے حوصلے کے ساتھ تبلیغ کی. تبلیغ گھنٹے دو گھنٹے والی نہیں ہے، صبح شام. رب انی دعوتہم لیلا و نہارا، بار الہ ہم نے انہیں شب و روز تیرے دین کی طرف بلایا ہے، دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ہم جتنا انہیں بلاتے تھے اتنا ہی اور دور مانگتے تھے. دعوت نوح کا اثر جو لیتے تھے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم. پالنے والے جب بھی ہم انہیں بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، کاہے کی دعوت دیتے، کچھ لینے کے لیے نہیں، انہیں بلاتے تھے دینے کے لیے، لینے کے لیے نہیں. ہم انہیں بلائیں کلما دعوتہم لتغفر لہم، ہم جب کبھی انہیں بلاتے تھے تاکہ تو انہیں بخش دے، انہیں بخشوانے کے لیے بلاتے تھے، ان کی خدمت کے لیے بلاتے تھے، خدمت لینے کے لیے نہیں. انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، یہ کتنے کمینے تھے، ان کی کیسی تربیت ان کے ماں باپ نے کی تھی. جب ہم انہیں بلاتے تھے دینے کے لیے، انہیں بخشوانے کیا کرتے تھے؟ فجعلوا اصابعهم فی آذانهم، پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے. اب تو نہیں سنیں گے، ہم نہیں سنیں گے. وَاسْتَبْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنا کپڑا اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے، جب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اتنے حوصلے کے ساتھ اس کے باوجود بھی جناب نوح سما کی دعوت جہارا، جب انہوں نے کان میں انگلیاں ڈالی تو میں چیخ چیخ کے تبلیغ کرنے لگا. سما کی دعوت جہارا، قرآن اس طرح سے جناب انہوں نے 950 برس تبلیغ کی. کتنے مسلمان ہوئے؟ زیادہ سے زیادہ 80 ہزار. زیادہ سے زیادہ 80 افراد. ہم جیسے لوگ دو چار دن تبلیغ کرتے ہیں اس کے بعد یہ سب نہیں ہوا. نہیں, یہ کون سے ڈرنے والی نہیں ہے. ہم ہفتے میں جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں. نبی 950 سال وہ اس طرح سے تبلیغ مفت, کچھ دینا نہیں ہے, مجھے دے نہیں آئے تمہیں, میں آسلوکم علیہ من اجر, کچھ نہیں مانتے تم سے. اس کے باوجود جب 950 برس جناب نوح تبلیغ کر چکے, اس کے بعد جب بالکل نہیں ہوں گے, نہیں ابھی سدھرنے والی قوم نہیں, جتنے نکلنا تھے اس میں سے نکل چکے. اب یہاں پہ نبی خدا دعا کرتے ہیں, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدا اب کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ مت چھوڑنا. کیوں؟ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کیونکہ اگر تو انہیں زمین پہ چھوڑ دے گا تو کیا کہ دو کام کریں گے, ہدایت تو نہیں دیں گے, پیغام حق تو نہیں سنیں گے, راہ راست پہ تو نہیں آئیں گے. دو کام, ایک کام یہ ہے جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں بھی یہ بہکانے کی کوشش کریں گے, ہدایت دینے کے بجائے گمراہی پھیلائیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, جتنے بچے پیدا کریں گے نا وہ سب فاسق و فاجر اور کافر پیدا کریں گے. بچے اگر فاسق و فاجر پیدا ہونے والے ہیں, بچے اگر کافر پیدا ہونے والے, بہتر ہے کہ پیدا ہی نہ ہو. جناب نوح خدا سے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, سورہ نوح میں یہ آیتیں محفوظ اور موجود ہیں. تو جتنے بچے پیدا کرے اتنے ہی بچے پیدا کرے جن کی تربیت کر کے کوئی انسان بنا سکے. تربیت واجبات میں شامل ہے, فرائض میں شامل ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کا معاملہ تھوڑا الگ ہے, ان کا معاملہ الگ ہے کیونکہ یہ معصوم ہیں, یہ عصمت کے درجے پر فائد ہے, یہ دنیا کی تعلیم و تربیت کے محتاج نہیں ہے. خدا نے انہیں تعلیم دی ہے, خدا نے انہیں علم دیا ہے, خدا نے ان کی پرورش کی ہے. اس کے باوجود ہم والدین کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں گے کربلا میں امام حسین نے اپنے افتخارات کی نسبت کس چیز کی طرف دی ہے. کربلا میں جو امام حسین کو ظلم کا سامنا کرنا تھا, یزید نے دو راستہ چھوڑا تھا, یا موت یا بیعت, یا قتل یا بیع علی الدعی وابن الدعی قد رکلنی بین الذلت وصلا. زنازادے اپنے زنازادے نے ہمارے لیے دو راستہ چھوڑا ہے, یا میں ذلت کے ساتھ بیعت کر لوں اور یا شہادت کو گلے لگاؤں. حیات من ذلہ, حیات من ذلہ, ہرگز ہرگز میں ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ پورے گھرانے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں, بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں, ذلت کے لیے. کیوں؟ یہ اللہ و رسول والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. نہ اللہ راضی ہے کہ میں ذلت کو قبول کروں, نہ رسول راضی ہے کہ میں ذلت کو قبول کروں, نہ مومنین راضی ہے میں ذلت کو قبول کروں, اور نہ وہ پاک و پاکیزہ آغوش راضی جس میں میں پروان چڑھاؤں. اس آغوش کے پرورش کا جو تذکرہ ہے وہاں کر رہے ہیں, یقیناً امام معصوم ہیں, خدا کی طرف سے تعلیم لے کے آئے ہیں, تربیت وہاں سے لے کے آئے ہیں. لیکن یہاں جو تربیت ملی ہے حسین کو, حسین اس پر بھی فخر کر رہے ہیں. اس آغوش کی پرورش مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں ظلم کے آگے سر جھکا کر مجدد کی بیعت کروں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چیز کی اہمیت ہے. ادیو تربیت میں تین چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، بہت زیادہ مؤثر. ایک والدین، سب سے پہلے والدین. دیکھیے بچپن تقریباً کہا جاتا ہے کہ 11 برس تک بچپن کی عمر ہے، پیدا ہونے سے لے کے 11 برس تک کو کہا جاتا ہے بچپن. اس کے بعد یہ جو ہے نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ، اس کے بعد بڑھاپا، اور ان شاء اللہ تصور پہلے بھی آ سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن عموماً عام طور سے سوچا جاتا ہے اس کو میں نے عرض کر دیا. بچپن عام طور سے 11 برس کی عمر تک، 11 برس میں گھنٹوں میں تبدیل کریں تقریباً 96,000 گھنٹے. 96,000 گھنٹوں میں سے 5,000 گھنٹے تقریباً اسکول کی نظر ہو جاتے ہیں. 5,000 گھنٹے رکھ لیجیے دوست احباب رشتے دار وغیرہ ان کے پاس، انسان کی یہ جو ہے گزرتے ہیں. اور 86,000 گھنٹے کہاں ہیں؟ والدین کے پاس، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ماں کے پاس. اس میں بھی سب سے زیادہ ماں کے پاس بچے ہوتے ہیں، باپ چلا گیا کام کے اوپر روزگار کے لیے، اور جو بھی بچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں ان سے زیادہ اس سے ہوتا ہے. دادا ان کا کردار سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری تربیت کے سلسلے میں ماں کی ہے. یہ وجہ کہ امام حسین عاشور کے لیے فرماتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمۃ الزہرا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدمت میں اچھا کھایا، یا رسول اللہ من ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، میں کس کے ساتھ بھلائی کروں، کس کی خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ من ابر، کس کے ساتھ میں احسان کروں، نیکی کروں، خدمت کروں؟ پھر پیغمبر نے کہا امک، ماں کے ساتھ. پھر اس نے یہی سوال کیا، پھر پیغمبر نے کہا امک. چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو پیغمبر نے فرمایا اباک، اپنے باپ کے ساتھ. گویا تین چوتھائی کردار کس کا ہے؟ ماں کا کردار ہے، اور ایک چوتھائی کردار جو ہے وہ باپ کا ہے. تو پہلی چیز جو ہے والدین، سب سے زیادہ بچہ جو سیکھتا ہے وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے. ماں نے اگر اپنے فریضے کو خدا نہ خواستہ انجام نہ کیا، جس بچے کا سدھرنا ناممکن تو نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. سب سے پہلے والدین کا کردار ہوتا ہے. اگر تعلیم و تربیت کا آغاز، اس میں بھی سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے، وہ کس تعلیم کی اہمیت ہے؟ وہ اعتقادات کی تعلیم، دین کی تعلیم. ایک بحث ہے کہ دینی تعلیمات کس عمر سے بچے کو دی جائے، کس عمر سے دینی تعلیمات دی جائے. بعضوں کا خیال ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تب، بالغ ہونے تک اسے دینی تعلیمات میں نہ اچھائے، جب بالغ ہو جائے. تو اس سے پہلے بچہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. ہاں سب کچھ سمجھ سکتا ہے مگر دین نہیں سمجھ سکتا. سب سمجھ سکتا ہے لیکن دین نہیں سمجھ. کیا کہنا پہلا دین اور روشن خیالی ہے، علم کے نام پر، سائنس کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر آپ جو چاہیں گے. کہ جب اس وقت تک بچے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر اسلام اس کا قائل نہیں ہے. سیرت اہل بیت کو اگر دیکھیں گے وہ اس کے قائل نہیں ہے. پیدا ہوتے ہی دین کی تعلیم، پیدا ہوتے ہی دین کی تعلیم ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام حضرت کو خبر دی گئی، حضرت کی آغوش میں حسن کو دیا گیا. البتہ یہ جو ہے زن کپڑے میں لپیٹ کے دیا گیا. پیغمبر نے فرمایا کہ نومولود کو زرد کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، سفید کپڑے میں لپیٹو، सफेद कपड़े में लपेटा गया। आ हजरत ने पहला काम क्या किया, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अदालत। पहली आवाज जो बच्चे के कान में पहुंच रही है क्या है? अलबत्त हम शायद जो है फर्ज कर लेंगे बच्चा समझता क्या है, भूल जाइए, बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी समझता है, तब भी समझता है। ये सिर्फ हदीस और कुरान की बात नहीं, आज कर रहा हूं, मौजूदा साइंस इस बात की तारीख और तजुर्बा भी साबित कर चुका है। जिस जबान में ये एक जमाना वो था कि जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था दूसरी जंगे अजीम, उस जमाने का पैदा हुए बच्चा बचपन के मराहिल से गुजरा, जवानी का दौर आया, किसी वजह से उसका ब्रेन ऑपरेशन हुआ, उसका ब्रेन ऑपरेशन किया जाने लगा। जैसे ही चाकू उसके दिमाग के हिस्से तक पहुंचा है, वो जर्मन का कौमी चलाना पड़ने लगा। तबकि ये जो है फ्रेंच है, जर्मनी का हथियार भी नहीं है, और फ्रेंच वाले जर्मन का चलाना पड़ने वाले कौन क्यों पढ़ेंगे। जैसे ही वहां जो बच्चा को पहुंचा, वो जर्मनी का कौमी जो है वो तराना पड़ने लगा। चुप हुआ लोगों को, ये कैसे हो गया? पता चला कि जब बच्चा मां के पेट में था, ये वो जमाना था जब जर्मन फौज ने फ्रांस पे कब्जा किया हुआ था, मां के पेट में बच्चा है, जर्मन फौज जब अपना कौमी तराना पढ़ती थी तो वो तराना इसके जहन पर असर करता था, वो तराना इसके जहन पर जो है वो हमारे पास एक जमीर जाहिर है, एक जमीर बाकी है, एक शऊर है, लाशऊर है, और लंबी बहस है बहरहाल, ये लाशऊर में जाकर के बैठ गया था। तो समझने की उम्र मां के पेट में है उस वक्त भी समझ सकता है, लंबी बहस उसने में बहरहाल ये जो है वो जाना नहीं चाहता। अगर इस्लाम ने हुक्म दिया है कि बच्चा पैदा होते ही उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही जाए, तो ये एक बेहुदा और अगर लाभ काम नहीं है, असर होता है उसका। इमाम हसन को जब पैगंबर के आगोश में दिया गया, पैगंबर ने पहला काम ये किया कि दाहिने कान में अजान कही और बाएं कान में इकामत। और जब इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो फिर यही अमल पैगंबर ने दोहराया और ये सुन्नत रसूल बन गया जो आज तक जारी है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद हदीस में है कि अपने बच्चों को पहला जुमला जो सिखाओ वह है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अपने बच्चों को सिखाओ। उसके बाद सलावात सिखाओ। पहली चीज जो तालीम दी जा रही है, क्या तालीम दी जा रही है? इतकादात की तालीम, दीन की तालीम दी जा रही है। उसके बाद लेकिन थोड़ा बड़े हो गए, खड़े होने के काबिल हो गए, तो नमाज या खड़े हो नमाज के लिए बिल्कुल अपने साथ रखो। और बात है कि हम तो आमतौर से बच्चों को हटा देते हैं, मस्जिदों में भी बच्चों को घुसने नहीं देते, मस्जिद खाली अगर पड़ी है बच्चों को बुला लिया, जहां भरने लगे बच्चों भागो 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 उठो 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 उठो, मना है इसका, जायज नहीं है, हक नहीं है बच्चों को हटाने का। जितनी जो आप बच्चों को हटाते हैं जो बच्चों के दिल पर गुजरती हो बच्चे ही जानते हैं। ईरान में एक आलिम दीन है अवाई शेख मोहसिन कराती, टेलीविजन और उनका दर्शन कुरान आता है, बहुत मकबूल आलिम है, बहुत मकबूल है। एक दफा वो शहर में गए, महर्रम का जमाना था, मिंबर पर वो जो है तकरीर कर रहे थे, इतने में एक गवर्नर और उनके पूरे लश्कर के साथ गवर्नर साहब आ गए। अब गवर्नर साहब ने वहां गया था तो दरवाजे में तो कोई नहीं बैठा गया था, आगे बैठा ले रहे आगे बच्चों की फौज बैठी हुई थी, क्योंकि वो बच्चों के दरमियान बहुत मकबूल है, आगे से बच्चे बैठे हुए थे। जैसे किसको हटाया जाए उठाया जाएगा, सबकी निगाह बच्चों पर, बच्चों को उठा दिया गया, बच्चों को उठाया गया, गवर्नर आगे बैठ गए,
اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت بری سے کہا کہ جناب گورنر آپ ایٹلیس میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ, اگر آپ نے کام بہت غلط کیا, آپ نے کام غلط کیا, بچوں کو ہٹا کے آپ بیٹھے, برائے مہربانی بچوں کی جگہ خالی کیجیے, بچوں کی جگہ خالی کرا گئی, بچے دوبارہ بیٹھ گئے, جب بچے دوبارہ بیٹھ گئے ہیں بچوں کی خوشی کا عالم یہ تھا, وہی نیچے 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 بیٹھ رہی, یہ جو ہے فلائنگ کس چل رہا ہے, سمجھے؟ تو بچوں کو یہ نہ سمجھے, بچے ہیں, یہی زمانہ ہے سیکھنے کا, النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر, بچپن میں جو بات نقش کر جاتی ہو پتھر کی لکیر بن جاتی ہے, بہترین زمانہ نماز کے لیے بچے کو اپنے ساتھ رکھنے, ابھی بچہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن آپ دیکھا ہوگا نا جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں جہاں نماز کا وقت جہاں آنا ہوئی فوراً دو سال ڈیڑھ سال کے بچوں میں کھلچل بچنے لگتی ہے, اب الٹا سیدھا جیسا وہ سجدہ کر سکتے ہیں لے کر کے سجدے کا فوراً جو ہے وہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لڑکی اگر آپ نے دیکھا کہ ماں ہماری جو ہے وہ چادر اوڑھتی ہے نماز کے وقت, وہ بھی جو ہے اپنے سر چپے کو ڈالنے کی کوشش کرتی ہے, تو روایتوں میں ہے کہ بچے ابھی کم سے ہیں, سات دو سال کے بچے ہیں, نماز کے بعد انہیں اپنے ساتھ رکھو, اور جب سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھواؤ, سات برس ہوتے ہوتے ان کی نماز سیکھ لینا چاہیے, اب ان کو باقاعدہ نماز پڑھواؤ, پوری نماز پڑھیں وہ, روایت میں ملتا ہے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا ہے, صحیح طریقے سے بولنا نہیں سیکھا ہے, البتہ میں نے کل اشارہ کیا نا کہ اس کو عرض کر دو کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں, ملکوتی اور ملکی, جسمانی اور آسمانی, ان کی زندگی کے دو نقصان ہیں, جب وہ آسمانی نقصان میں آتا ہے تو گہوارے میں بولتے ہیں, مولا پیدا ہوئے ہیں تین دن کے ہیں, پیغمبر کے ہاتھوں پر ہیں, پیغمبر نے اپنی زبان مولا کے دہن پہ ڈالی اور مولا قرآن سنانے لگے, جو اللہ کی طرف سے علم لے کر کے آئے ہیں, جب اس کی اظہار کا موقع آتا وہ ہمیشہ نہیں ہوتا, جناب عیسیٰ کے فقط گہوارے میں چند منٹ کے لیے بولے, ماں کی عصمت پر جو الزام لگ رہا تھا, دامن میں جو دھبا لگ رہا تھا لوگوں کی طرف سے اسے ہٹانے کے لیے مٹانے کے لیے, عصمت مادر کی گواہی دینے کے لیے بولے تھے, پھر دنیا بولے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ جماعتیں جو ہیں ملتی ہیں, ایمان بالکل وہ جو واقعہ جناب عیسیٰ کا کسی سے جو ہے کسی سے شباہت رکھتا ہے واقعہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی امام کی والدہ کہاں کی تھی, ان کا تعلق افریقہ سے, ان کا تعلق افریقہ تھی, امام کا رنگ بنی ہاشم کا رنگ عام طور سے بہت زیادہ سفید ہوا کرتا, سر کو سفید ہوا کرتا تھا, تھوڑا سا یہ جو ہے وہ دبتا ہوا رنگ, خاندان کے اندر وہ افراد جو امام سے حسد کیا کرتے تھے انہوں نے بہترین موقع دیکھا ہنگامہ کرنے کا, اور عیاض باللہ نام امام کی والدہ کی قسمت پر انگلیاں اٹھنے لگی, انگلیاں اٹھنے لگی کہ ہمارے خاندان میں بھی اس رنگ کا بچہ ہوتا ہی نہیں ہے, ان کی پاکدامنی پر شبہ, طے پایا کہ قیافہ شناس بلائے جائیں, وہ آ کر کے مقام मुकर्रर करेंगे, बताएंगे इसका पाप कौन है। इम्तिहान ही मंदिर है सर, ये सब मंदिर इम्तिहान है। अब राय से बात है कि ख़िलाफ़ा शिनास क्या मुकर्रर करेगा, इमाम मासूम आठवें इमाम मौजूद है वो बताएंगे। लेकिन खानदान वाले मानने को तैयार नहीं है। अब नवे इमाम की वालदा की इस्मत को भी साबित करना है, उनकी पाकदामनी को साबित करना है। ख़िलाफ़ा शिनास आया, आठवें इमाम को वहां से हटा दिया गया, आठवें इमाम को दूर वहां के ऊपर खड़ा कर दिया गया। कुछ पेड़ पौधे थे कि उनके साथ अपना कुछ काम करें ताकि ख़िलाफ़ा शिनास हो कि पहली निगाह उन पर न पड़ने पाए, और समझे कि शायद कोई मजदूर आया है बाहर से काम करने के लिए। ख़िलाफ़ा शिनास आए, नवे इमाम छोटे से घर वाले में हाथों को देखा, पैर को देखा, चेहरे को देखा, उसके बाद जितने भी बनी हाशिम के लोग मौजूद है सबको देखा, देखते जा रहे हैं जबकि वहां पर अफराद है। और लोगों ने कहा इनमें तो इनका बाप कोई नहीं है, इनमें इनका बाप कोई नहीं है। नवे इमाम ने गहवारे से आवाज दी, अगर मेरे बाप को तलाश कर रहा है, मेरा बाप वो है जिसके हाथ में फावड़ा है, एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद कैसे करते इमाम को। तो वे पॉइंट पहलू जो है उनका ये जो है मलकूती पहलू है, आसमानी पहलू, लेकिन एक उनका ये जो है जिस्मानी पहलू है। आम लोगों की तरह से ये जो है जिंदगी बसर करते हैं, आम लोगों की तरह से अगर दखल लग जाएगा उन्हें भी तकलीफ होगी, आम लोगों की तरह से उन्हें भी भूख लगती है, आम लोगों की तरह से उन्हें भी प्यास लगती है। अभी इमाम ने बोलना नहीं शुरू किया, तीसरे इमाम ने पैगंबर जब नमाज के लिए खड़े हुए तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम को भी अपने बगल में खड़ा कर लिया। पैगंबर ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बात अभी जबान टूटी नहीं है, फौरन अल्लाहु अकबर नहीं कह सकते हैं। सात मर्तबा पैगंबर ने तकबीर कही ताकि इमाम हुसैन भी तकबीर कह दे। सातवीं मर्तबा इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, तब जाके पैगंबर ने नमाज को अपने आगे बढ़ाया। बचपन में सिखाना है, बचपन में तालीम देना है, फिर अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में सिखाने के मोहताज नहीं है। लेकिन बहरहाल औलाद है ना, फर्जंद है, वरना कल हम लोग ने दलील बन जाती। और आप सिखाना कहां है जिम्मेदारी, अगर होती तो भला मौला अली अपने बच्चे को ना सिखाते। फातिमा जहरा ने सिखाती, उन्होंने भी सिखाया। कल मैंने जनाब मासूमा की जो है डोरी आपको सुनाई थी ना, जनाब मासूमा की वो डोरी जो इमाम हसन के सिलसिले में कि इश्बह हवाक या हसन, इश्बह हवाक या हसन, ए हसन तुम अपने बाबा के शबी बनो। वाबूद इलाहन जल मिनन ला तुवाली जल इहन। तालीम दे रही है, अखलाक की भी तालीम दे रही है, इबादत की भी तालीम दे रही है। अभी कर्सिन है इमाम हसन, तो दीनी तालीम अकायद की तालीम कब देना है, बचपन ही से उसका आगाज हो जाना है। तो एक चीज जो तालीम और तरबियत में मुअस्सिर है वो है वालिदैन, दूसरी चीज जो तरबियत और तालीम में बहुत असरअंदाज है वो माहौल है, हुकूमत वक्त है। किस हुकूमत के साए में आप परवान चढ़ रहे हैं। हदीसों में है कि अन्नास अशबह अन्नास बिउमराहिम अशबह मिनहुम बिआबाहिम, लोग अपने मां बाप से उतना ज्यादा शबाहत नहीं रखते जितना अपने जमाने के हाकिमों से शबाहत रखते। लोग जो है अपने हाकिमों के दीन पर होते हैं, उनके रस्म व रिवाज के मुताबिक चलते हैं। इसीलिए है कि कोशिश की जाए कि हुकूमत ऐसी हुकूमत हो, साले हुकूमत हो, जहां के ऊपर जो नौजवान तरबियत पाए वो अच्छी तरबियत लेकर के उठे वहां से। अभी तो लेकिन ये जबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर माहौल अच्छा है, तरबियत अच्छी है तो यकीनन इंसान अच्छा इंसान बनेगा, और अगर माहौल खराब है, हुकूमत खराब है, तरबियत नहीं मिली है तो यकीनन ये لیے جو ہے برے ہوں گے, جن کے والدین برے ہیں ان کا بچہ بھی یقیناً برا ہوگا, ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر ماں باپ مومن متقی پرہیزگار ہیں, اگر ماں باپ نے اچھی تربیت دی ہے, حکومت اگر صالح حکومت ہے, صالح حکومت میں اگر وہ ساتھ دے رہے ہیں تو ان کے اچھے بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں, ورنہ برے والدین کے یہاں بھی اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں, برے والدین کے یہاں اچھے لوگ پیدا ہوئے. ابو عامر یہ جو ہے منافقوں کا سرغنہ ہے. ابو عامر وہی ہے جس نے مسجد زراعت بنائی تھی, جسے منہدم کر کے کوڑے دان میں تبدیل کر دیا گیا, کوڑا گھر بنا دیا گیا. وہ مسجد قابل احترام ہے جہاں ذکر خدا ہوتا ہے, وہ مسجد قابل احترام ہے جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے, وہ مسجد قابل احترام نہیں ہے جو سازشوں کا مرکز بنا دیا. اسے پیغمبر نے حکم دیا, اللہ کے حکم سے البتہ ابو عامر نے اس کو بنایا. منافق ہے, سرغنہ ہے منافقوں کا, سردار ہے منافقوں کا. لیکن اسی منافق کے گھر میں کون پیدا ہوا؟ حنظلہ غسیل الملائکہ پیدا. ایک ایسا نوجوان, آج شادی ہے, شادی کی پہلی شب ہے, خبر ملی کہ بہت میں پیغمبر یہ جو ہے مسلمانوں کو لے کر کے اکٹھا ہو رہے ہیں, حملے کا حکم, جنگ کا حکم ہے, دفاع کرنا ہے. سیدھے بجلے اور اسی سے سیدھے میدان جنگ میں گئے. غسل کرنے تک کی مہلت نہیں ملی, غسل کیے بغیر میدان جنگ میں چلے گئے. رسول نے آواز دی ہے, رسول کی آواز میں لبیک کہنے میں ایک لہجے کے تاخیر نے باپ منافقوں کا سرغنہ, بچہ عاشق رسول. احد میں گئے, شہید ہوئے. پیغمبر فرماتے میں گواہی دیتا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے. غسیل الملائکہ کا لقب ملا حنظلہ غسیل الملائکہ. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر تربیت پوری, ہاں لیکن یہ جو ہے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک گھرانہ علی کا گھرانہ ہے جہاں والدین کی آغوش میں حسن پروان چڑھے, حسین پروان چڑھے, زینب پروان چڑھی, ام کلثوم پروان چڑھی. اور ایک گھرانہ ابو سفیان کا گھرانہ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ولولد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. وہ زمین جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے وہاں پر اچھی فصل اگتی ہے, لیکن وہ زمین جو خبیث زمین ہوتی ہے وہاں سے کچھ کوئی جو ہے فصل حاصل نہیں ہوتی ہے. ایک گھرانہ علی کا گھرانہ ہے جہاں پر حسن کی پرورش ہے, حسین کی پرورش ہے, زینب کی پرورش ہے, ام کلثوم کی پرورش ہے. ایک گھرانہ معاویہ کا گھرانہ ہے, باپ ابو سفیان ہے, ماں پھر جگر خارا ہے, خود خبیث ابن خبیث, بیٹا اس کا یہ جو ہے یزید, بیٹا اس کا یزید. البتہ اسی یزید کے گھر میں معاویہ پیدا ہوا, اسی یزید کے گھر میں ایک معاویہ پیدا ہوا. جب یزید کا انتقال ہو گیا, اصل جہنم ہوا ہے یزید کا بیٹا معاویہ ممبر میں آگے کہتا ہے میرا باپ خبیث تھا, میرا باپ غاصب تھا, حکومت اور خلافت زین العابدین کا حق ہے, ہمارے خاندان کا حق نہیں ہے. خاندان کا حق نہیں ہے. تو سب سے پہلے والدین کے بعد اسکول, بہت اہمیت ہے اسکول کی. کون ہے پڑھانے والا؟ یہ جو ہے مدرس کون ہے؟ اگر یزید کا بیٹا وہاں گیا تبدیل ہو گیا, وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ استاد اس کا عاشق اہل بیت تھا. اگر عمر ابن عبدالعزیز میں تبدیلی آئی, فدق کو واپس کیا, عمر ابن عبدالعزیز نے لعنت کے سلسلے کو بند کروایا, وجہ کیا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کا استاد محب اہل بیت تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے جو ڈائری لکھی تھی اپنی یادداشت, اپنے زندگی کے حالات وہ لکھے تھے, وہ لکھتا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا, یہ بچپن تھا میرا, ہم لوگ ہم لوگوں کا کھیل تھا لعنت بازی، علی پر لعنت بنی امیہ کے بچوں کا کھیل تھا، ہم لوگ کھیل میں مصروف تھے، کھیل رہے تھے. ہمارے استاد وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کچھ بولے نہیں، بول نہیں سکتے ہیں نا حالات، مسجد میں چلے گئے. میں جب پڑھنے کے لیے ان کے پاس گیا، جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا فوراً کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. اللہ دو رکعت، چار رکعت، چھ رکعت، آٹھ رکعت، دس رکعت نماز کے ساتھ کی ہی ہوئی. میں سمجھ گیا کہ یہ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے، مجھے آگے پڑھانا نہیں چاہیے. میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضور اس سے کیا خطا ہو گئی ہے، کیا لفظش ہو گئی ہے، کیا غلطی ہو گئی ہے، جس کی بنا پر آپ مجھے پڑھانا نہیں چاہیے. تب انہوں نے اپنی نماز کو پوری کر لیا، نماز کو روک کر کے بولے، ابھی تم کیا کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، کیا کھیل رہے تھے، لعنت بازی کس پر لانا، علی پہ لانا، جانتے بھی ہو علی کون ہے، کیا قصور ہے علی کا. اس کے بعد ایک ایک کر کے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیا انہوں نے. وہ بچپن میں ان کا وہ دیا ہوا سبق میرے دل میں ایسا نقش کر گیا کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا، طے کر دیا، اگر خدا نے کبھی مجھے خلیفہ بنا دیا، اگر اقتدار میرے ہاتھوں میں آ گیا تو میں لعنت کے سلسلے کو بند کر دوں گا. اتفاق سے بن گیا خلیفہ، یہ بن گیا خلیفہ بنا، اسے اپنا وعدہ یاد آیا، اپنا وعدہ یاد آیا. اچھا اتنی آسانی سے لعنت کو سلسلے کو بند کروانا ممکن نہیں تھا. لعنت اس طرح سے رچ بس گئی تھی، بس رہا برس، کئی نسلیں گزر چکی تھیں، 60-70 برس یہ جو ہے لعنت بھیجی گئی تھی، اتنا یہ بات راسخ کر گئی تھی کہ اہم عبادت مانا جاتا تھا اسے، کہ ایک خطیب جو خطبہ جمعہ دے رہا تھا، ایک مرتبہ وہ اپنے خطبہ جمعہ میں لعنت کرنا بھول گیا. نیچے سے یہ جو ہے نمازیوں میں سے، حاضرین میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کے ان کو یاد دلایا کہ آپ نے لعنت تو بھیجی نہیں، تو انہوں نے پھر لعنت بھیجی. اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر کہ میں عظیم عبادت سے محروم نہیں رہا، ایک مسجد تعمیر کروائی. اتنا نسبت گیا تھا، اگر انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز حکم جاری کر دیتے، آرڈیننس جاری کر دیتے، تو ان کی حکومت کا تختہ پلٹ جاتا. بنی امیہ کے شریف سردار نے چھوڑتے نہیں، منصوبہ بنایا، حکمت عملی نہیں آ رہی، پلاننگ ہوئی تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے پائے، لعنت کا سلسلہ بھی بند ہو جائے، حکومت بھی باقی رہے. ایک دمشق میں یہودی ڈاکٹر رہا کرتا تھا، اس کو انہوں نے بلایا، اور بلانے کے بعد کچھ سکھایا پڑھایا، کیا سکھایا بڑا بھی سامنے آئے گا. کہا ہمارا دربار سجا ہوا، سب موجود ہو، تاریخ میں تم کو یہ جو معین کر دوں گا، وقت ہی تمہیں آپ بتا دوں گا. دربار میں آ کر کے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لینا، میری بیٹی کا رشتہ مانگ لینا، اور یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا، بڑا سکھا پڑا دیا. عمر ابن عبدالعزیز نے بنی امیہ کے جتنے بڑے تھے، جتنے سردار تھے، سب خلیفوں کو دعوت دی، سب کو بلا لیا، فوجوں کے کمانڈر، قبائل کے سردار، سب دربار میں موجود. اور اسی دن یہ جو ہے یہودی ڈاکٹر کو بلایا، یہودی ڈاکٹر آیا، آنے کے بعد کہا میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کے سامنے کہوں یا الگ جا کر کے تخلیے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا سب ہمارے اپنے ہیں، وہ غیر تھوڑی ہیں، پرائے نہیں ہیں، جو تمہیں کہنا ہے کہو. اس نے کہا خلیفہ المسلمین میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا داماد بنا لیجیے، اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے لیجیے. بس یہ کہنا تھا کہ سارے دربار میں ہنگامہ ہو گیا، تجھے شرم نہیں آتی، تیری ہمت تو اتنا چلی ہو گیا، تو ایک یہودی خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے بھی کہا کہ ہمت کیسی پڑی، ہم لوگ اپنی بیٹی فقط یہ جو ہے مسلمانوں کو دیتے ہیں، غیر مسلموں کو نہیں دیتے ہیں. کہا خلیفۃ المسلمین مجھے یہ بتائیں آپ کی اہمیت زیادہ ہے یا آپ کے پیغمبر کی اہمیت زیادہ ہے؟ آپ کی اہمیت زیادہ ہے یا پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کی اہمیت زیادہ ہے؟ کس کی قیمت زیادہ ہے؟ ہم نے کہا ظاہر سی بات ہے فاطمہ بنت پیغمبر کی اہمیت زیادہ ہے, وہ پیغمبر ہے ان کی اہمیت زیادہ ہے. کہا آپ کے نبی نے جو اپنی بیٹی علی جیسے کو بیاہ دی جس پہ آپ لعنت بھیجتے ہیں, تو ہمارے جس میں آپ لعنت بھیجتے ہیں ہم پر تو آپ لعنت بھی نہیں بھیجتے.
پوری زندگی فاطمہ نے اپنی قربان کر دی, داؤں پہ لگا دی.
فاطمہ گھر میں خاموش بیٹھ سکتی تھی، نہ آتی دروازے پر، لیکن بچوں کو سکھاتی کیسے، درس ولایت کیسے دیا جاتا کہ ولایت کا دفاع کس طرح سے کیا جائے۔ فاطمہ 9 سال میں اتنا، جناب فاطمہ خاص طور سے پیغمبر کے انتقال کے بعد کے وہ چند دن پورا وجود فاطمہ نے اپنا وقف کر دیا ہے دین کے دفاع۔ اس کی قیمت فاطمہ نے البتہ چکائی، اس کی قیمت چکائی، چہرہ تماچوں سے نیلگون ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، بازو سوج گیا۔ فاطمہ جب دنیا سے گئی ہے، عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ جب فاطمہ سانس لینا چاہتی تھی تو لگتا تھا کہ دم نکل جائے۔ فاطمہ کی شہادت ایک لمحے میں نہیں ہوئی ہے، یہ 70 دن یا 90 دن، یہ 6 مہینہ ہر روز فاطمہ مر مر کے جیتی، مر مر کے فاطمہ جیتی تھی۔ ابھی تو وہ ماں جو جوان ہوتی ہے اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اپنے خدا سے اپنی صحت کی دعا کرتی ہے، خصوصاً اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، کہ خدا یا مجھے زندگی دے دے، میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ لیکن ہائے فاطمہ پر کیا گزر گئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونے کے باوجود خدا سے فاطمہ موت مانگ رہی تھی، الہی عجل وفات سریا، خدا فاطمہ کو جلدی سے موت دے دے۔ اور کتنی جلدی فاطمہ وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، اب دفن کی تیاری ہے۔ کفن پہنانے کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک دفعہ مولا نے آواز دی، یا حسن ہو یا मौला आगे बढ़े बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत के साथ हसनैन को फातिमा के जनाजे से अली ने अलग किया। हाँ हाँ अभी ये मदीना है करबला फातिमा का जनाजा उठा इब्तिदा पर मौला ने जनाजे को नीचे रखा वल कब्रों में महफूज वहां पर कब्र खुद ब खुद खुदी खुदाई मिली। अब अली फातिमा को दफन करना चाह रहे हैं, अरे महरम ही दफन कर सकता है ना, अकेले है अली, दिल शिकस्ता अली फातिमा को कब्र में रखना चाह रहे थे। अचानक अली ने कहा था अली हाथ ही बदी अली ये मेरी अमानत है इसका ख्याल रखना। जब पैगंबर दुनिया से जा रहे थे उसका भी यह जुमला दोहराया था हाथ ही बदी अली ये मेरी अमानत है, उसी को अली ने दोहराया या रसूल अल्लाह उसको उनके हाथ दिल बदिया अमानत वापस हो रही है मगर अल्लाह के रसूल अली हमें तौफीक इनायत फरमा कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा तेरी रजा और तेरे दीन को फौकियत दें और अपने बच्चों की भी इस तरह से तरबियत करें वो बड़े होकर के हमेशा रजाए खुदा और दीन खुदा को मियार इंतखाब करा दें। बाबू तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है फातिमा जहरा के शिकस्ता पहलू का, ہاں وہ تجھے واسطہ ہے ازائے فاطمیہ میں بہنے والے آنسو کا پالنے والے جو بیمار ہیں, خاص طور سے عاشق زہرا, ایک نوجوان جو سرطان جیسے مصیبت میں مبتلا ہے. خدا یا تجھے واسطہ ہے ان تمام معصومین کا, اسے جلد از جلد شفا کاملہ عنایت ہے. آبو تجھے واسطہ ہے لبیت حال علیہ السلام کا, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت, بار الہ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت, بار الہ شیعان حیدر کرار, محبین اہل بیت اطہار, زائرین سید الشہداء, عداداران فاطمہ زہرا اور مظلوم کربلا, ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, خاص طور سے سعودی عرب, عراق, سیریا, نائجیریا کے مظلوم شیعوں کی, بابوت میں واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اقوانه وانصاره.
Y'all will sign.